بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
سامعین ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے قرآن مجید کے سورہ مبارک فجر کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا، قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، آج اتوار ہے، 7 آذر 1400 ہجری شمسی مطابق 22 ربیع الثانی 1443 ہجری قمری اور 28 نومبر 2021 عیسوی۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد حالات حاضر پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں۔ پھر پیش کیا جائے گا تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے، اور ہماری صبح کی نشریات آج کے دن کی دعا کی تلاوت کے ساتھ ختم ہوگی۔ کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی ترکمنستان کے دارالحکومت اشقآباد پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے دتہ خیل میں فوج کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے کے نتیجے میں 2 فوجی جاں بحق ہو گئے، اور سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے ایک بار پھر یمن کے دارالحکومت صنعاء کو وحشیانہ جہریت کا نشانہ بنایا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی ترکمنستان کے دارالحکومت اشقآباد پہنچ گئے۔ صدر مملکت کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر سید ابراہیم رئیسی ہفتے کی شام ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ دارالحکومت اشقآباد کے ایئرپورٹ پہنچے، جہاں اس ملک کے صدر قربان قلی مردی محمد وفد نے ان کا باضابطہ استقبال کیا۔ صدر مملکت کے پرجوش استقبال کے بعد دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے، اور دونوں ممالک کے سربراہوں نے اپنے اپنے وفود کا تعارف کرایا۔ اقتصادی تعاون کی تنظیم ایکو کا 15واں سربراہی اجلاس آج اتوار کو ترکمنستان کی میزبانی میں منعقد ہوگا، جس کے دوران یہ ملک ایکو تنظیم کا سربراہ بن جائے گا۔ صدر ابراہیم رئیسی اتوار کو ہونے والے سربراہی اجلاس سے خطاب کریں گے، اور اقتصادی تعاون تنظیم ایکو میں تعاون اور اقتصادی لین دین کی سطح بڑھانے، نیز علاقائی اور بین الاقوامی تعلقات کی مضبوطی کے بارے میں تہران کے موقف و تجاویز کو پیش کریں گے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے دتہ خیل میں فوج کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے کے نتیجے میں 2 فوجی جاں بحق ہو گئے۔ پاکستان کی فوج کے شعبے تعلقات عامہ سے جاری بیان کے مطابق دہشت گردوں کے حملے کے بعد دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 2 اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ علاقے میں دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے لیے سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل رواں ہفتے بلوچستان کے علاقے مکران میں اسی طرح کے ایک حملے میں دو سیکورٹی اہلکار مارے گئے تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بیرونی فنڈنگ لینے والے دہشت گردوں کے گروپ کی جانب سے مکران کے علاقے ٹمپ میں سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر فائرنگ کی گئی۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ سیکورٹی فورسز نے دستیاب اسلحے سے اس کا جواب دیا اور دہشت گردوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ہندوستان میں مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے پہلے ہی دن متنازع زرعی قوانین کی منسوخی کا بل پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نئی دہلی سے یو این آئی کی رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس پیر سے شروع ہو رہا ہے اور متنازع زرعی قوانین کی منسوخی کے حوالے سے بل لوک سبھا کے پہلے دن کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ خیال رہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے چند روز قبل متنازع زرعی قوانین کی منسوخی کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد گزشتہ بدھ کو مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں ان قوانین کی منسوخی سے متعلق بل کی منظوری دی گئی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر نے کابینہ کی میٹنگ کے بعد اعلان کیا تھا کہ حکومت سرمائی اجلاس کے پہلے ہفتے میں ہی ترجیحی بنیادوں پر متنازع زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کی کارروائی شروع کر دے گی۔ ایک لبنانی چینل نے حزب اللہ اور حماس کے خلاف آسٹریلیا اور برطانیہ کے فیصلوں کو امریکی فیصلہ قرار دیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق لبنانی چینل المیادین نے اپنے ایک نوٹ میں موجودہ وقت میں دو مغربی ممالک کی جانب سے حزب اللہ لبنان اور فلسطین کی تحریک حماس کو دہشت گرد قرار دینے کے فیصلے کا جائزہ لیا اور اس فیصلے کو امریکی فیصلہ قرار دیا۔ آسٹریلیا کے وزیر داخلہ کارن اینڈورز نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ ان کے ملک نے لبنان کی تنظیم کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے، جبکہ برطانیہ نے بھی اسی طرح کا قدم اٹھاتے ہوئے فلسطین کی تحریک حماس کو بلیک لسٹ کر دیا تھا۔ آسٹریلیا اور برطانیہ کے اس فیصلے کا صہیونی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سمیت صہیونی حکومت کے اعلی عہدیداروں نے خیر مقدم کیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ حزب اللہ لبنان ایک فلاحی سماجی ثقافتی سیاسی اور استقامتی تنظیم ہے جسے عوام میں خاصی محبوبیت حاصل ہے، اور حال ہی میں اس نے ملک و مغربی ممالک میں جملہ امریکہ کی ایجاد کردہ ایندھن کے بحران سے نجات دلانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ صہیونی اخبار نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ عرب ممالک کے ایران مخالف اتحاد کا شیرازہ بکھر گیا ہے۔ امریکہ کی حمایت سے کچھ عرب ممالک اور صہیونی حکومت کے درمیان رشتے قائم ہونے اور ایران مخالف اتحاد کی تشکیل کے بعد عبری زبان سے ایک اخبار اسرائیل ہیومن نے اپنے ایڈیشن میں ابو ظہبی کے اعلی ذرائع کے حوالے سے لکھا کہ یہ اتحاد ٹوٹ چکا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے اخبار اسرائیل ہیومن نے اپنی تازہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایران کے خلاف خلیج فارس کے ساحلی علاقوں کے عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان اتحاد کا شیرازہ بکھر چکا ہے، چونکہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن سعودی عرب کے شاہی خاندان کے ساتھ عزت سے پیش نہیں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ریاض اور ابوظہبی نے ایران سے مثبت مذاکرات کے لیے قدم بڑھا دیا ہے۔ اسرائیلی اخبار اس سے اپنی رپورٹ شروع کرتا ہے کہ حالیہ مہینوں کے دوران اور امریکہ میں اقتدار کی تبدیلی اور بائیڈن کے وائٹ ہاؤس میں داخل ہونے کے بعد سے ریاض اور ابوظہبی میں ایران کے بارے میں خارجہ پالیسی کے حوالے سے نئی حکمت عملی تیار ہوئی، اور یہ دونوں ملک تہران سے سفارتی تعلقات کی بحالی کے خواہش مند ہیں۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے ایک بار پھر یمن کے دارالحکومت سنا کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمنی فوج کا کہنا ہے کہ سعودی اتحاد کے اعلی کار فوجیوں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران الحدیدہ میں 119 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مختلف علاقوں پر گولہ باری کی ہے۔ المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمن کے صوبے الحدیدہ پر جاری سعودی اتحاد کے جنگی اور ڈرون طیاروں نے پروازیں کیں، توپ کے گولے برسائے اور میزائل داغے اور بھاری اور ہلکے ہتھیاروں سے حملہ کر کے 119 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ اسی طرح جاری سعودی اتحاد نے جمعرات کے روز صوبے مارب اور سعدہ کے رہائشی علاقوں پر حملے کیے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام میں بھی موضوع افغانستان ہے۔ طالبان کے 100 دن، طالبان حکومت کے 100 دن، افغانستان پہ 15 اگست غالباً اتوار کا دن تھا جب غیر متوقع طور پہ طالبان اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت افغانستان کے صدارتی محل پر قابض ہوئے، اور اشرف غنی کے بارے میں مختلف افواہیں اٹھیں، موجود ہیں، غائب ہو گئے ہیں، ملک چھوڑ گئے ہیں، زیر زمین چلے گئے ہیں، بہت ساری باتیں آئیں، لیکن جو ایک حقیقت تھی وہ یہ تھی کہ طالبان حکومت پر قابض ہو چکے ہیں، افغانستان کی باگ ڈور طالبان کے ہاتھ میں آ چکی ہے، اور 20 سال کا امریکی قبضہ انتہائی عجیب انداز سے اپنے اختتام کو پہنچا۔ عجیب اس لحاظ سے کہ وہ تبصرے، وہ تجزیے کہ جو مغربی میڈیا سے لے کے مشرقی میڈیا اور افغانستان اور ارد گرد کے ہمسایہ ممالک میں ہو رہے تھے، وہ سب ایک لحاظ سے اپنی اہمیت کھو بیٹھے۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ان 100 دنوں میں طالبان نے کیا کھویا، کیا پایا، افغان عوام نے اس 100 دن کی حکومت میں کن مشکلات کو فیس کیا، اور ہمسایہ ممالک، عالمی برادری، عالمی ادارے ان 100 دنوں میں افغانستان کے بارے میں کیا سوچتے رہے، کیا پلاننگ کرتے رہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہندوستان کے معروف تجزیہ نگار سید احمد کاظمی ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ کاظم صاحب، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام و
رحمۃ
اللہ۔
جی کاظم صاحب، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ موضوع ہمارا افغانستان میں طالبان کی حکومت کے 100 دن، اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز، اور کیا کھویا، کیا پایا، کیا تبصرہ کریں گے آپ؟
دیکھیے، افغانستان میں اس بار صورتحال کئی معنی میں مختلف ہے۔ پہلی بار جو طالبان کی حکومت تھی اس کے مقابلے میں، اس کے اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو اس بار بہت ہی ایک طرح سے سکون سے، بغیر قتل و غارت گری کے کابل پر ان کا قبضہ ہوا، ملک پر قبضہ ہوا۔ لیکن ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اس 100 دن کے گزرنے کے باوجود کسی بھی حکومت نے ان کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ اب اس 100 دن کے پورے ہونے کے آس پاس دوحا میں جو ملاقات امریکہ کے ساتھ طالبان کی ہو رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیے، ہم نے تو سبھی آپ کے مطالبات مکمل کر لیے، پورے کر لیے، اب ہماری حکومت کو کم از کم آپ ریکگنائز کر لو، پہچان لو، ایک طرح سے ریکگنیشن دے تو۔ لیکن دوسری طرف عوام کے لیے جو مشکلات ہیں، وہاں کھانے پینے کی ضرورتوں کی مشکل ہے، خود بینکوں کا نظام تباہ ہونے کے کگار پر ہے، کنارے پر ہے، اور باہر پیسہ افغانستان کا جو دوسرے ملکوں میں، خاص طور پر امریکہ کے بینکوں میں جو سیز کیا گیا ہے، جو اویلیبل نہیں ہے افغانستان کو، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلسل مہنگائی، بے روزگاری اور مختلف قسم کی جو پریشانیاں ہو سکتی ہیں وہ وہاں کی عوام کو برداشت کرنی پڑ رہی ہیں. سردی کا موسم شروع ہو چکا اور ان کو ان کی پریشانی مصیبت بڑھ رہی ہے. لیکن اب صورتحال ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ملکوں نے، خاص طور پہ کچھ یورپ کے ملکوں نے جو ان کے جن کے ایمبیسیڈر سے طالبان نے کابل میں ملاقات کی ہے، ان سے کوئی بات ایسی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہ انسانی مدد کی کچھ چیزیں، کچھ پیسہ، کچھ مہیا کریں گے. کب ہوگا، کتنا ہوگا، کیسے ہوگا، ابھی تو کچھ کلیئر نہیں ہے. اس لیے غیر یقینی سی حالت ہے جس میں افغان لوگ جی رہے ہیں. اور طالبان کی اور امریکہ کے بیچ میں کیا کچھ بات ہوئی تھی، کیا وعدے ہوئے تھے بند کمروں میں، اس کا بھی ابھی پتہ نہیں چل پا رہا ہے. اس غیر یقینی حالت میں عوام بہرحال بہت مشکل سے گزر رہے ہیں، اور مختلف ملک ایک طرح سے ایک دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں، اور خاص طور پر امریکہ کی طرف سے ریکگنیشن کا انتظار ہے. اگر امریکہ اگر کرے گا تو کچھ اور ملک بھی شاید اس کے ساتھ آ کر کے جڑ جائیں گے.
سر، ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف اقتصادی ماہر جناب محمد عسکری صاحب لائن پہ موجود ہیں، اسی طرح معروف دانشور یاسین طاہر بھی موجود ہیں. میں پہلے، چونکہ بات اقتصادی معاملات پہ چل رہی تھی، تو میں پہلے چلتا ہوں جناب محمد عسکری صاحب کی خدمت میں. عسکری صاحب، السلام علیکم، میری آواز آپ تک جا رہی ہے؟
جی، وعلیکم السلام.
جی عسکری بھائی، بتائیے گا کچھ اقتصادی تناظر میں کہ اس وقت کاظمی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ان کے جو فنڈز تھے، ان کی رقوم تھی جو افغانستان کی، وہ امریکہ نے منجمد کر دیں. ہمسایہ ممالک بھی کچھ شرائط عائد کر رہے ہیں کہ جب تک وسیع البنیاد حکومت نہیں ہوگی وہ کھل کے مدد نہیں کر سکتے. اوور آل آپ اس وقت افغانستان کو اقتصادی صورتحال کے تناظر میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صورتحال واقعی بہت خراب ہے اور ایک بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے، کیونکہ پیسوں کا مسئلہ ہے، ان کے فنڈز منجمد ہیں، اور اس وقت صورتحال یہ اطلاع آ رہی ہے لوگ اپنے بچیاں، جو کم عمر بچیاں ہیں ان کی شادیاں کروا رہے ہیں. ایک اطلاع آئی کہ ایک جگہ سات تین اپنی بچیاں چھوڑ دیں کہ ان کو نہیں پال سکتے، ان میں ایک 13 سال کی تھی، ایک 15 سال کی، کسی طرح ان دونوں کی شادیاں کر دی گئی، ایک بچی چھوٹی تھی. تو اس وقت لوگ اپنا گھریلو سامان بیچ رہے ہیں. یہ واقعی ایسی صورتحال ہے، اگر اس کا ازالہ نہ کیا گیا تو میرا خیال ہے آئندہ چند مہینے اتنے خوفناک ہو جائیں گے اور بہت بڑا انسانی سانحہ جنم لے گا. تو ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، ایک مسئلہ یہ. دوسرا ان کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے، دہشت گردی بھی ہے. دیکھیں، طالبان کو 100 سے زیادہ دن ہو گئے ان کی حکومت کے قائم ہوئے، اور تقریباً 6-7 دہشت گردی کی بڑی وارداتیں ہو چکی ہیں. خود ایئرپورٹ پہ ہوئی، مساجد پہ ہوئی، 2 مساجد پہ ہوئی، ان کو اس چیز کا بھی سامنا ہے. پھر جو ہے دوسری حکومتوں کو پریشر ہے کہ وہ نمائندگی پہ دوسرے طبقات کو، جو کہ ابھی تک طالبان گورنمنٹ نے جو بھی قائم کی ہے اس میں نمائندگی نہیں ہے دوسرے لوگوں کی جو ماضی میں رہے ہیں، ایک یہ مسئلہ ہے. اب ایک تو ان کو یہ مسئلہ ہے کہ ابھی تک ان کی حکومت باضابطہ کسی نے تسلیم نہیں کی ہے. جب تک حکومت ان کی تسلیم نہ ہو، ان کو امداد نہ ملے، تو اس وقت تک مجھے تو نہیں لگتا کہ صورتحال بہتر ہو اور اسپیشلی ان کے پوائنٹ نہ بحال ہو. ورنہ پھر ایسے واقعات سننے کو ملیں گے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے.
جی عسکری صاحب، بہت شکریہ، بہت نوازش. میرا آخری سوال طاہر یاسین صاحب سے ہے، میرے پاس 1.5 منٹ کا ٹائم ہے. طاہر یاسین، یہ بتائیے گا کہ ہیومن رائٹس کے عنوان سے جہاں پہ بچوں کی بات ہوئی، خواتین کی بات ہوئی، دوسرے حقوق کی بات ہوئی، ایک بہت بڑا ایشو میڈیا کا بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان 100 دنوں میں افغانستان میں طالبان کے اس برسر اقتدار آنے کے بعد وہاں کا میڈیا کا کیا رول رہا ہے؟ کیا وہاں پہ کچھ میڈیا کو آزادی تھی؟ کیا عالمی برادری کو حقائق پہنچے ہیں افغانستان کے اندر کے؟
میرا خیال ہے کہ کسی حد تک جو ہے وہ عالمی جو برادری ہے اسے کسی نہ کسی حوالے سے کچھ نہ کچھ حقائق جو ہے وہ پہنچے ہیں، لیکن وہ جو حقائق جو ہے وہ پہنچے ہیں وہ فیکٹ جو ہے وہ نہیں ہے، وہ بہت سی چیزیں تجزیے کی بنیاد کے اوپر ہیں، یا وہ حقائق ہیں جو لوگ فرض جو ہے ایگزامپل ہے جو لوگ ریفیوجز کے طور پر پاکستان آئے ہیں تو یہاں اگر جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے صحافیت دنیا کے جو مختلف میڈیا کے صحافی ہیں ان کی اگر ان لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے تو اس بنیاد کے اوپر وہ جو رپورٹس ہیں وہ جو ہے وہ آئی ہیں. میڈیا وہاں آزاد نہیں ہے. دیکھیں جب وہاں پر وہاں کے اپنے جو ان کے لوگ ہیں خواتین کے اوپر جب یہ ان کے دوحہ میں مذاکرات تھے ہوئے یہ بات لائن کے اوپر تھی کہ وہاں خواتین کو ان کے جائز حقوق دیے جائیں گے, ان کو جاب سے نہیں نکالا جائے گا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ خواتین وہاں خوف کے عالم میں ہیں. اور بہت
جناب طاہر یاسین بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. گزشتہ 100 دنوں میں تو وہ ریزلٹ نہیں دے سکے جس کی توقع تھی, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. بہت شکریہ, اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک اجازت دیں. خدا حافظ و ناصر.
سامعین ابھی آپ حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر سماعت فرما رہے تھے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنا ہوگا. اور سامعین اب وقت ہوا ہے آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کا. پروگرام بزم دوستاں میں سامعین کے خطوط شامل ہوتے ہیں اور سامعین اس پروگرام کو نہایت شوق سے سنتے ہیں. تو یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اس کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام یادوں کے جھروکے. میزبان حسین تقوی کو صبح کی نشریات میں اجازت دیجیے. انشاءاللہ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں. تو سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے.
سامعین آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ہمیشہ کی طرح ترقی و پیش رفت کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہوگا.
جی ہاں, ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور بزم دوستہ میں ابتدائیہ کلمات یقینی طور پر ایک ایسا پیغام ہے کہ جو سامعین کے دلوں میں اور سامعین کے ذہنوں میں یقینی طور پر رہتا ہے. بزم دوستاں پروگرام سامعین کا پسندیدہ پروگرام ہے اور سامعین اس کو ریڈیو کے ذریعے بھی سنتے ہیں اور بہت سے ہمارے سامعین اس کو آرکائیو کے ذریعے سے اپلوڈ کر کے بھی سنتے ہیں اور سائٹ سے بھی سنتے ہیں. اور ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے سامعین کا کہ جو بزم دوستاں کے اس ماحول کو اور گفتگو کو اور پیش کیے جانے والے خطوط کے جوابات کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ پسند کرتے ہیں. بہرحال ہم سب دعا گو ہیں کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ترقی و پیش رفت کا سلسلہ ان کی زندگیوں میں جاری و ساری رہے. خود بھی اگر انسان دیکھے تو ایک طرح کی زندگی انسان کی گزر رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے اندر جو ہے وہ تبدیلی اور وہ ترقی و پیش رفت کا جو عنصر ہے وہ اگر نہیں ہے تو یقینی طور پر ہمیں اپنے رویوں میں بھی تبدیل کرنی چاہیے اور مادی و معنوی لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر کمزوری ہے. بہرحال کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے اہل خانہ کے لیے آسائشیں فراہم کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے اور بہترین انسان وہ ہے کہ جو رزق حلال کے ذریعے سے اپنے کنبے کی پرورش کرے. پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اہل خانہ کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے اس کی یہ محنت مزدوری جو ہے اللہ کی راہ میں عبادت شمار ہوتی ہے. اور آپ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی سخت کام کر رہا ہوتا ہے محنت مزدوری کا اور اس کے جسم سے پیشانی پر پسینہ آتا ہے، جب تک وہ پسینہ پیشانی پر رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لطف و عنایات کا حامل قرار پاتا ہے۔ جی ہاں سامعین، کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایسے کام انجام دینے چاہیے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو، اور کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے خطا کا جو ہے وہ عنصر سامنے آئے اور کوتاہی انسان کی جو ہے وہ نظر آئے، بلکہ اللہ کی رضا کو سب سے پہلے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ کوشش کریں، اپنا بہت بہت خیال رکھیں، خاص طور پر کرونا کے ان ایام میں سماجی فاصلے کی رعایت کریں، ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق عمل کریں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ ہماری ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔
بہت شکریہ حسین تقوی۔ اب پروگرام میں سامعین کے خطوط شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت سے سعید مشتبہ صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی نشریات سننے کے لیے وقت نکالتا ہوں لیکن کبھی کبھی نشریات نہیں سن پاتا، اکثر آپ کے پروگرام موبائل اپلیکیشن سے سنتا ہوں۔ میں صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں، میرے عزیز دوست بشیر حسینی صاحب نے مجھے ریڈیو تہران سے متعارف کروایا تھا۔ آج آپ کو خط اس لیے لکھ رہا ہوں کہ علاقے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے اثرات پورے علاقے پر پڑ رہے ہیں اور افغانستان کے حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں افغانستان میں ہونے والے بم دھماکوں نے دل کو بہت رنجیدہ کیا ہے۔ افغان عوام برسوں سے سخت حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن اس ملک پر سامراجی ایجنٹوں نے اپنے پنجے جمائے ہوئے ہیں۔ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ عالمی میڈیا علاقے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے خبروں پر فوکس نہیں کرتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کے ذریعے عالمی اور علاقائی خبروں سے آگہی ملتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران علاقے کا ایک طاقتور ملک ہے اور اگر خلیج فارس کے علاقے کے ممالک ایران کا ساتھ دیں تو اغیار اپنے سازشی منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کے سارے پروگرام مجھے پسند ہیں، بزم دوستہ پروگرام سن کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ ریڈیو کے تمام سامعین، دنیا کے تمام دوستوں کو میرا سلام۔
جی جناب سعید مشتبہ صاحب، گلگت سے آپ نے ہمیں یاد کیا ہے، بہت شکریہ، اور آپ کا یہ محبت نامہ ملا اور نہایت ہی بہترین انداز میں آپ نے ہمارے پروگراموں کے حوالے سے تبصرہ تحریر کیا۔ ہم یہاں پر جناب بشیر حسینی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ریڈیو تہران کو متعارف کروایا اور آپ موبائل ایپ کے ذریعے سے ہماری نشریات سنتے ہیں۔ آپ ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں بہت سے ہمارے ایسے سامعین ہیں کہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہماری نشریات سنتے ہیں، چونکہ کبھی آواز کی کیفیت خراب ہو جاتی ہے موسمی حالات کی وجہ سے۔ بہرحال سامعین کی یہ ہمیشہ کی شکایت رہی ہے، اور جو ریڈیو سننے والے ہیں ان کو ریڈیو پر ہی نشریات سننے میں مزہ آتا ہے، وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بہرحال ریڈیو کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، لیکن جو دوسرے ذرائع ہیں ان سے بھی استفادہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور جہاں پر آواز ریڈیو کے ذریعے نہیں پہنچ پاتی وہاں پر انٹرنیٹ اور موبائل وغیرہ کے ذریعے سے ریڈیو تہران کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ ہم یہاں پر شکریہ ادا کرتے ہیں، صحافت کے پیشے سے وابستہ ہیں اور اس کا اندازہ ہمیں آپ کے اس خط سے بھی ہوا جس میں آپ نے افغانستان کے حالات کا ذکر کیا، اور وہاں رونما ہونے والے حالات نے یقینی طور پر افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے، اور طالبان کے افغانستان میں آنے کے بعد بھی وہاں پر بدامنی کا سلسلہ باقی ہے، اور قندوز اسی طریقے سے قندھار، اور گزشتہ دنوں کابل میں ہونے والے خوفناک بم دھماکوں اور جھڑپوں نے واقعاً دل کو ہلا دیا اور سینکڑوں افراد جو ہے وہ جان بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ یہ دردناک مناظر دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے گھر میں، مسجد میں، امام بارگاہ میں۔ اس قسم کے دھماکے واقعاً دل کو ہلا دیتے ہیں، اور ان دھماکوں میں ایک معصوم بچے کی شہادت بھی واقع ہوئی، اور اس بچے کی تصویر جب سوشل میڈیا پر عام ہوئی ہے تو اس نے بھی دل کو ہلا دیا ہے۔ اپنا پرایا سب اس بچے کی، مثلاً جو اس پر ظلم و بربریت کی داستان رقم کی گئی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. اب یہ سامراج ہے کہ جس نے علاقے میں اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں اور اس کو مسلمانوں کے خون سے کوئی غرض نہیں ہے, وہ اپنے مقاصد کے پیچھے رہتا ہے. بہرحال حالات اب کس کرمٹ بیٹھتے ہیں, یہ خود افغانستان پر جو حکمران ہیں ان کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ وہ سیکیورٹی کی بحالی جو ہے وہ یقینی بنائیں اور افغانستان کے اندر جو ہے امن و سلامتی کا ماحول جو ہے وہ پیدا کریں. بہرحال ہمسایہ ملک جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں, بشرطے کہ افغانستان میں جو کابل پر حکمران ہیں وہ بھی اپنے رویوں اور اپنی پالیسیوں کے اندر جو ہے وہ لچک پیدا کریں. بہرحال بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے نہایت ہی اہم نکات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے. ریڈیو کے پروگراموں کو سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. بزم دوستاں آپ سب کا اپنا پروگرام ہے اور آپ کی گفتگو کو ہم پروگرام بزم دوستاں میں شامل کرتے ہیں. یہ آپ کے خطوط ہیں کہ جو اس پروگرام کو چار چاند لگاتے ہیں, یہ آپ کی تحریر ہے کہ جو ہمیں بولنے کا موقع فراہم کرتی ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں خط لکھا, ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا.
حسین تقوی, یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے منور علی مدبری صاحب نے. وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں اور صبح کی نشریات میں آواز بہت صاف ہوتی ہے جبکہ شام اور رات کی نشریات صاف سنائی نہیں دیتی لیکن قابل سماعت ہوتی ہے. پروگرام یادوں کے چھروکے, آج کا ایران, آس پاس درخشاں ستارے, گھر اور گھرانہ, خلقت کی رانائیاں, بزم دوستہ, انداز جہاں, زاویہ نگاہ, اقتصاد نامہ اور پروگرام صبح امید, سارے پروگرامز مجھے بہت پسند ہیں. پوری نشریات سننے کی کوشش کرتا ہوں. آئیے فارسی سیکھیے پروگرام سے بھی خوب استفادہ کرتے ہیں. ربیع الاول کے مہینے میں ہفتہ وحدت اسلامی کے حوالے سے پیش کیے جانے والے پروگرام بہت ہی اچھے رہے ہیں جبکہ حالات حاضرہ کے پروگرام گرد و پیش میں سیاسی گفتگو سے بھی علاقائی اور عالمی حالات کے حوالے سے اچھی معلومات ملتی رہی. ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میرا سلام.
جی جناب منور علی مدبری صاحب, بہت شکریہ. کرگل, لداخ, کشمیر, ہندوستان سے آپ نے یہ ہمیں خط ارسال کیا ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے, اور آپ نے بتایا کہ آپ کے ہاں آواز کی کیا کیفیت ہے. بہرحال میں نے جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ کہیں پر آواز بہت صاف ہوتی ہے, کہیں پر آواز متاثر ہوتی ہے, جبکہ ہمارے ایک دو دوستوں نے یہ بھی بتایا ہے, بہن مریم زہرا, کہ کبھی جب ریڈیو تہران کی نشریات جس اوقات میں چل رہی ہوتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دوسری فریکوینسیاں جو ہیں وہ زبردستی اس نشریات کے اوقات میں جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے یہ آواز جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. اور جب ہم نے یہاں پر اپنے انجینئر سے اس بات کا پتہ لگایا تو انہوں نے بھی اس کی تائید کی کہ ہاں ایسا ہی ہے, ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے اس کی نشریات کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ سامعین کو اس کی آواز سنائی صاف نہ دے. لیکن بہرحال پھر بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر آواز نہایت ہی صاف ستھرے انداز میں پہنچتی ہے, اور یہ سامعین ہی ہیں کہ جن کی بدولت جو ہے ریڈیو تہران اپنی آواز دنیا بھر کے گوش و کنار میں جو ہے وہ پہنچا رہا ہے. اور ہم اپنے عزم و ارادے میں مضبوط ہیں اور حق کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچاتے رہیں گے, چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا. بہرحال جو پروگرام جو ہے وہ آپ نے ذکر کیا, آج کا ایران, یادوں کے جھروکے, آس پاس درخشاں ستارے, گھر اور گھرانہ, خلقت کی رانائیاں, انداز جہاں, زاویہ نگاہ, اقتصاد نامہ, صبح امید, بہرحال لگ ایسا رہا ہے کہ یقینی طور پر آپ نشریات اول تا آخر سنتے ہیں. اور بہت شکریہ آپ کا کہ نہایت ہی دقت کے ساتھ آپ نے ان پروگراموں کو سنا اور اپنا تبصرہ جو ہے وہ ریکارڈ کرایا. آئیے فارسی سیکھیے سامعین دوستوں کا پسندیدہ پروگرام ہے اور سامعین اس پروگرام سے استفادہ کرتے ہیں, فارسی زبان سے لطف اندوز ہوتے ہیں. ماہ ربیع الاول میں ہفتہ وحدت اسلامی کی مناسبت سے بہرحال یہ ریڈیو تہران کی روایت رہی ہے کہ 12 سے 17 ربیع الاول کے درمیان خصوصی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں. علماء و دانشور حضرات کی تقریر اور انٹرویو ان پروگرام میں شامل رہتی ہے کہ جو اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور مسلمانوں کو متحد رہنے کی دعوت دیتے ہیں. اور ایران میں اس سال 35ویں عالمی وحدت اسلامی کانفرنس بھی منعقد ہوئی اور دنیا بھر سے علماء دانشور حضرات نے اس میں شرکت کی, اور ایک پیغام گیا محبت کا پوری دنیا کے لیے کہ شیعہ و سنی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے, اگر کہیں اختلاف پیدا کیا جاتا ہے تو وہ سامراج کی سازش ہے, اس میں شیعہ و سنی کا کوئی کردار نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ خط ارسال کیا, اور پروگرام گرد و پیش میں سیاسی گفتگو کے حوالے سے بھی آپ نے لکھا کہ علاقائی اور عالمی حالات کے حوالے سے بہترین گفتگو پیش کی جاتی ہے. ہم یہاں پر اپنے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو نہایت ہی بہترین انداز میں عالمی حالات پر تبصرہ کرتے ہیں, اور ان کی خاص نظر ہے عالمی اور علاقائی حالات پر, جس کی بنیاد پر وہ بہترین انداز میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں, اور سامعین کو یہ گفتگو پسند آتی ہے. بہت شکریہ, بہت نوازش کہ آپ نے ہمارے لیے یہ محبت نامہ ارسال کیا.
حسین تقوی, یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر ٹنڈو باغوں سے احسان علی بچایو صاحب نے.
جی,
وہ لکھتے ہیں, ایک زمانہ تھا کہ مجھے پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا اور لکھنے کا بھی. ریڈیو تہران کی نشریات کے تمام پروگرام اچھے چل رہے ہیں, ہر پروگرام قابل تعریف ہے, لیکن خبریں اور حالات حاضرہ کے پروگرام میرے پسندیدہ پروگرامز ہیں, جبکہ ایران اور علاقائی حالات کے بارے میں معلومات پر مبنی پروگرام بھی مجھے بہت پسند ہیں. پروگرام بزم دوستاں میں آپ نہایت بہترین انداز میں گفتگو کرتے ہیں, آپ کی گفتگو دل کو بھاتی ہے, ایک ایک لفظ میں مٹھاس ہوتی ہے. پروگرام یادوں کے جھروکے سن کر ماضی میں پیش آنے والے واقعات سے آگہی ملتی ہے, انسان کو اپنی تاریخی واقعات کا علم ہوتا ہے. پروگرام گھر اور گھرانہ میں نہایت بہترین انداز میں کنبے میں مہر و محبت میں اضافے اور اخلاقی عنوانات سے اچھی گفتگو رہتی ہے. پروگرام خلقت کی رانائیاں بھی ہمیں خدا سے نزدیک کرنے کے لیے اچھے مضامین ہوتے ہیں.
جی جناب احسان علی بچایو صاحب ٹنڈو باغو سندھ پاکستان سے, بہت شکریہ, آپ کا یہ خط ہمیں موصول ہوا, اور آپ نے اپنے خط میں لکھا کہ اب لکھنا لکھانا تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے, لیکن اس کے باوجود نہایت بہترین الفاظ میں آپ نے اپنی رائے کی ترجمانی کی ہے ریڈیو تہران کے حوالے سے, اور آپ کو ہمارے پروگرام جو ہے وہ پسند آئے, بہت شکریہ آپ کا. بزم دوستاں بہرحال آپ کا اپنا پروگرام ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ آپ کی تحریر ہوتی ہے کہ جو ہمیں بلواتی ہے, جو ہم سے باتیں کرواتی ہے, اور آپ کی تحریر دیکھ کر ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے, تو اچھے سے اچھے الفاظ جو ہے وہ زبان پر آتے ہیں اور آنے بھی چاہیے. انسان کی زبان, انسان کے گفتار جو ہے وہ میٹھی ہونی چاہیے, اور اسی کے ذریعے سے انسان پہچانا جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا, پروگراموں کا نام لے لے کر آپ نے اس کی تعریف کی, اور پیش کیے جانے والے پروگراموں میں جو مضامین بیان کیے جاتے ہیں ان کا بھی آپ نے ذکر کیا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ شوق سے پروگرام سنتے ہیں اور توجہ سے سنتے ہیں. بہت اچھا لگا آپ کا خط پڑھ کر اور سن کر. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی و تندرستی عطا فرمائے, تمام سامعین کو صحت و سلامتی و تندرستی عطا فرمائے, اور آپ کی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا ہوں. اگلے خط کا بھی ہمیں آپ کے انتظار رہے گا. بہن مریم زہرا, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. ہم بھائی مستحسن احمد خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اسی شکریہ کے ساتھ تمام سامعین سے اجازت چاہتے ہیں.
خدا حافظ.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے گھروں کے لے کر حاضر خدمت ہے. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 7 آذر 22 ربیع الثانی اور 28 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. 22 ربیع ثانی سن 296 ہجری قمری کو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے بھائی حضرت موسیٰ مبرقہ نے ایران کے مقدس شہر قم میں وفات پائی۔ سن 214 ہجری قمری میں مدینہ میں ان کی ولادت ہوئی تھی، اور 6 سال کی عمر تک کہ جب آپ کے والد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام شہید ہوئے، اپنے والد بزرگوار کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کی، اور اس کے بعد اپنے بھائی حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے قصب فیض کیا۔ حضرت موسیٰ مبرقہ ایک عرصے تک کوفے میں رہنے کے بعد 42 سال کی عمر میں ایران کے شہر قم آ گئے۔ وہ آخر تک اسی شہر میں رہے اور اسلام کی تبلیغ کی۔ ان کو اعلیٰ علمی مقام حاصل تھا، حدیث کے راوی تھے، اور تقوی اور امانت داری میں بہت کم لوگ ان کی مانند تھے۔ نومبر سن 1757 عیسوی کو برطانوی شاعر و نقاش ولیم بلیک پیدا ہوئے۔ انہوں نے بچپن سے ہی فن و ہنر میں اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کر دیا تھا، اور نوجوانی میں فلسفے اور شاعری سے متعلق کتابیں پڑھنی شروع کیں۔ ولیم بلیک کی نگارشات میں کلیسا پر صریح تنقید کی گئی، جس سے عیسائی مذہبی رہنما اور برطانوی دربار میں غم و غصہ پھیل گیا۔ انہوں نے سن 1827 میں اپنے انتقال تک شاعری پر مشتمل 13 کتابیں شائع کرائیں، جن میں معصومیت کے ترانے، تجربے کے ترانے اور بیت المقدس خاص طور سے شامل ہیں۔ نومبر سن 1820 عیسوی کو جرمن فلسفی فریڈرک اینگلس پیدا ہوئے۔ وہ اپنے ہم وطن معروف فلسفی کارل مارکس کے قریبی دوست تھے۔ سیاسی سرگرمیوں میں شرکت کی وجہ سے فریڈرک اینگلس پر حکومت نظر رکھتی تھی، اسی بنا پر وہ سن 1850 میں برطانیہ فرار ہو گئے۔ سن 1848 میں شائع ہونے والا کمیونسٹ مینیفیسٹو نامی مشہور اعلامیہ کارل مارکس اور فریڈرک اینگلس کا ہی تدوین کردہ تھا۔ کارل مارکس کے بعد کمیونزم نظریے کے پروان چڑھنے میں فریڈرک اینگلس کا اہم کردار رہا ہے، اور ان کے نظریے کے مطابق دنیا دو اصل قطبوں میں تقسیم ہوتی ہے، سوشلزم اور کیپٹلزم میں۔ سن 1895 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نومبر سن 1971 عیسوی کو ایران کے تین جزیروں ابو موسیٰ، تمبے بزرگ اور تمبے کوچک سے قابض برطانوی فوجیوں کے پسپائی اختیار کرنے کے بعد ان جزائر پر ایرانی حکمرانی بحال ہو گئی۔ خلیج فارس میں واقع ان جزائر سے برطانوی فوجیوں کا انخلا سیاسی اور اقتصادی مسائل کی وجہ سے بحر روم اور خلیج فارس کے علاقے سے نکلنے کے لیے برطانیہ کے منصوبے کے تحت انجام پایا۔ مذکورہ تاریخ میں برطانیہ کے قبضے سے آزاد ہونے والے یہ تینوں جزائر خلیج فارس کو بحر عمان سے ملانے والے آبنائے ہرمز کے دہانے پر واقع ہونے کی وجہ سے اسٹریٹجک پوزیشن کے حامل ہیں۔ سات آذر سن 1359 ہجری شمسی کو ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران ایرانی بحریہ نے خلیج فارس میں عراقی بحریہ کو عملی طور پر ناکارہ بنا دیا اور عراق کے کئی جنگی بحری جہاز غرق کر دیے۔ اس کارروائی کے بعد خلیج فارس کا کنٹرول ایرانی بحریہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ سات آذر سن 1371 ہجری شمسی کو اقتصادی تعاون کی تنظیم ای سی او میں ترکمانستان، قرقزستان، ازبیکستان، قزاقستان، تاجکستان، افغانستان اور جمہوریہ آذربائیجان کی شمولیت کے بعد اس تنظیم کے رکن ملکوں کی تعداد 10 ہو گئی اور اس دن کو یوم ای سی او قرار دیا گیا۔ ای سی او سن 1363 ہجری شمسی میں تین ممالک ایران، ترکی اور پاکستان کے درمیان اقتصادی تعاون میں فروغ کے لیے قائم کی گئی تھی۔ ای سی او سن 1343 میں قائم ہونے والی علاقائی ترقیاتی تعاون کی تنظیم آر سی ڈی کی سرگرمیاں رک جانے کے بعد تشکیل پائی تھی۔ ای سی او دنیا کی ایک سب سے بڑی علاقائی تنظیم شمار ہوتی ہے۔ سات آذر سن 1399 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر دفاع اور ایٹمی سائنسداں محسن فخری زادے کو شہید کر دیا گیا۔ وہ سن 1336 ہجری شمسی میں ایران کے مذہبی شہر قم میں پیدا ہوئے تھے اور سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی تشکیل کے شروع سے ہی اس کے رکن تھے۔ انہوں نے ایران کی وزارت دفاع کے سینئر سائنسداں اور مسلح افواج کے ریسرچ اینڈ انوویشن سینٹر کے سربراہ کی حیثیت سے ملک کی تحقیقاتی اور علمی ترقی و پیش رفت میں بہت زیادہ مجاہدت کی۔ شہید فخری زادے اور ان کی ٹیم نے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کی حالت میں صحت عامہ کے شعبے کی مدد کی اور کورونا کا پتہ لگانے والی پہلی ایرانی کٹ بنائی تھی جو عالمی معیار کے مطابق ہے۔ ایران کے اس وقت کے وزیر خارجہ نے فخری زادے کی شہادت کے بعد کہا تھا کہ اس قتل میں اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے۔ اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا، اور اس دعا کے ساتھ ہی ہماری آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدله ولا اعتمد الا قوله ولا امسك الا بحبله بك استجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غیر الزمان وتواتر الاحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك استرشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.